وكفى وسلام على عباده الذين اتقوا. نحمد الله العلي الاكبر ونصلي على رسوله النبي الانور وعلى اله واصحابه السرد الغرر. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. محترم حضرات، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ میں انتہائی علالت اور کمزوری کی وجہ سے بڑی مشکل سے تقریر کرتا ہوں، تو احباب سے میری یہ گزارش ہے کہ اطمینان اور سکون کے ساتھ میری گزارشات آپ سنیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کلمۃ الحق کہنے کی مجھے توفیق دے اور ہم سب کو حق قبول کرنے، حق پر قائم رہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. ایک مرتبہ محبت اور خلوص سے درود شریف اور پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. کل میں نے جو بھی گفتگو کی تھی وہ ایک تمہید کی حیثیت رکھتی تھی. مقاصد تک میں پہنچ نہیں سکا، اور جو آیات کریمہ میں نے تلاوت کی تھی ان کے ترجمے تک بھی میں نہ پہنچ سکا. آج جو آیات کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، کیونکہ یہی میری تقریر ہے جس کے بعد انشاءاللہ میں آپ سے اجازت لوں گا، تو بہت سے مسائل میرے ذہن میں جمع ہیں اور ان مسائل کو، جن کی تمہید میں کل عرض کر چکا ہوں، کل جو آیات کریمہ میں نے تلاوت کی تھی وہ مسائل کچھ ان آیات کریمہ سے متعلق ہیں، اور پھر آج جو حرف آخر میں عرض کرنے والا ہوں اس کا تعلق اس آیت مقدسہ سے ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. تو کل کی تمہیدی تقریر کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ ان آیات طیبات کا ترجمہ سن لیں جو کل میں نے پڑھی تھی، اور جب ان کے متعلق تن مسائل بیان کر کے میں فارغ ہوں گا تو پھر اس آیت کریمہ کا ترجمہ کر کے وہ حرف آخر مجھے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ پیش کر کے انشاءاللہ میں دعا خیر کروں گا. پھر درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. گرامی قدر حضرات، محترم برادران اہل سنت، یہ تمام حضرات علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ میرے مبارک سامعین میں نہایت ذی علم اور ذی فہم حضرات تشریف رکھتے ہیں. میں ان سب سے پھر عرض کروں گا کہ مختصر جملوں پر غور فرماتے جائیں اور اطمینان و سکون کے ساتھ میری گزارشات کو مسموع فرمائیں. ارشاد ہوتا ہے هو الذي ارسل رسوله بالهدى. هو مبتدا ہے. الذي ارسل رسوله بالهدى یہ تمام متعلقات سے مل کر یہ اس مبتدا کی خبر ہے. آپ کو معلوم ہے کہ خبر مبتدا پر محمول ہوتی ہے. یہاں ہوا مبتدا ہے اور الذی ارسل رسولہ بالہدا یہ اس کی خبر ہے. الذی عربی قاعدے کے لحاظ سے اس میں موصول ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اس میں موصول از قبیل مبہمات ہے، اس میں کچھ ابہام ہوتا ہے سامنے کے لیے. نفس الامر میں نہیں، سامنے کے لیے، مخاطب کے لیے اس میں موصول میں کچھ ابہام ہوتا ہے اور اس ابہام کو دور کرنے کے لیے صلہ وارد کیا جاتا ہے. اور جب موصول اپنے صلے سے مل جاتا ہے تو سامنے کے ذہن کا جو ابہام ہے وہ دور ہو جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے ہوا، وہ یہ مبتدا ہوئی. وہ الذی ارسل رسولہ بالہدا، وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا. وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا. آپ جانتے ہیں کہ ہوا مبتدا اور الذی خبر، الذی اس میں موصول اور اس میں موصول کا ابہام صلے سے دور ہوگا. ہوا وہ جس نے، الذی کے معنی وہ ذات کون سی ذات؟ الذی میں تو ابہام ہے، ذات میں ابہام نہیں، مخاطب کے ذہن میں ابہام ہے، سامنے کے ذہن میں ابہام ہے. اس ابہام کو دور فرمایا، ہمیشہ صلہ موصول کے اندر جو سامنے کے ذہن میں ابہام ہوتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے آتا ہے. اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے گویا یہ فرمایا کہ میرے بندوں، میری ذات تو تمہارے لیے مبہم ہے کیونکہ میری ذات کی کنہا تم نہیں پا سکتے اور میرے صفات کی معرفت تک تمہارے عقول اور افہام کی رسائی نہیں ہو سکتی. میری ذات بھی تمہارے لیے مبہم ہے، میں خود مبہم نہیں ہوں، میں ابہام سے پاک ہوں اور میرے صفات بھی ابہام سے پاک ہیں، مگر تمہاری عقلیں کافر ہیں، تمہارے افہام ناقص ہیں، اس لیے میری ذات بھی تمہارے لیے مبہم ہے اور میرے صفات بھی تمہارے لیے مبہم ہیں. تمہاری عقل کی رسائی میری ذات تک نہیں اور تمہارے تصورات کی رسائی میرے صفات تک نہیں. اب اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے ذہنوں کا وہ ابہام دور ہو جائے جو میری ذات کے بارے میں ہے، جی، کہ تمہاری عقلیں میری ذات تک نہیں پہنچتی، اور اگر جو تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری عقلوں کا وہ ابہام دور ہو جائے جو میری صفات کے بارے میں ہے، کہ میری صفات تک تمہارے تصورات کی دنیا نہیں پہنچتی، تو اس ابہام کو اگر تم دور کرنا چاہو اور تم جاننا چاہو کہ اللہ اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں کون ہے، اگر تم میری معرفت چاہو، اگر میری ذات کی معرفت چاہو اور میرے صفات کی معرفت چاہو، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے الذی ارسل رسولہ بالہدا. اللہ نے فرمایا کہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدا کے ساتھ بھیجا، جس نے اپنے رسول کو ہدا کے ساتھ بھیجا. معلوم ہوا کہ الذی کا ابہام رسولہ سے دور ہو سکتا ہے. اگر اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا ذریعہ رسول ہے، رسول ہے اور فقط رسول ہے. اور اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کی معرفت کے لیے ارسل رسولہ بالہدا کو سامنے رکھنا پڑے گا. جس نے رسول کے ارسال کو، رسول کی رسالت کو، رسول کی نبوت کو، رسول کے کمالات رسالت کو پیش نظر نہیں رکھا، اسے نہ خدا کی ذات کی معرفت ہوگی نہ خدا کی صفات کی معرفت ہوگی. اب معلوم ہوا اور یہ پتا چلا کہ ذات کی معرفت رسول کی ذات سے اور اس کی صفات کی معرفت رسول کی صفات سے پتہ چل گیا کہ رسول کی ذات اس کی ذات کے حسن کا آئینہ ہے اور رسول کے صفات اس کی صفات کے حسن کا آئینہ ہے. رسول کی ذات کو دیکھا خدا کی ذات کا پتہ چلا, رسول کے صفات کو دیکھا ہمیں خدا کی صفات کا پتہ چلا. رسول سے الگ ہو کر نہ خدا کی ذات کو ہم جان سکتے ہیں نہ رسول سے الگ ہو کر ہم خدا کی صفات کو پہچان سکتے ہیں. خدا کی ذات اور صفات کی معرفت کرا تھا, راستہ کیا ہے؟ الذی ارسل رسولہ بالہدا. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو ہمیں پتا چلا کہ رسول کی ذات بڑی قابل قدر ہے, رسول کی ذات بڑی گرامی ذات ہے, رسول کی ذات ایسی ہے کہ اگر اس سے تعلق قطع ہو گیا تو خدا سے تعلق وابستہ ہو ہی نہیں سکتا, اور خدا سے تعلق وابستہ ہونے کا راستہ فقط ذات رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. اب سوال یہ ہے کہ جب رسول کی ذات سے وابستہ ہو کر ہم خدا سے وابستہ ہوں گے تو رسول کی ذات بے عیب ہوگی یا عیبدار ہوگی؟ سوال یہ ہے. اگر رسول کی ذات عیبدار ہے تو وہ اس واسطے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی, اس واسطے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی. لہذا اللہ نے فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے فرمایا رسول کی ذات وہ ہے کہ اللہ اپنی معرفت اور اپنی پہچان رسول کے ذریعے کراتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے رسول کو خدا کے ساتھ بھیجا, دین حق کے ساتھ بھیجا. ودین الحق کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ اسے کل دین پر غالب فرما دے. اور یہ غلبہ تو تبھی ہوگا جب لوگ رسول کو مان کر ان کی گواہی دیں گے. تو اللہ نے فرمایا مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں, نہ میرے رسول کو پرواہ ہے کوئی گواہی دے یا نہ دے, کوئی شہادت دے یا نہ دے. اللہ فرماتا وکفا باللہ شہیدا, اللہ خود ہی اپنے رسول کی گواہی دینے کے لیے کافی ہے. جی اللہ خود ہی اپنے رسول کی گواہی دینے کے لیے کافی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دین کو غلبہ دینے والا وہی اللہ ہے, تم غلبہ دینے والے نہیں ہو. یہ اور نظریہ ہے, یہ ایک اور غلط نظریہ ہے. کیا کہ اتفاق سے رسول کو ایسے اصحاب مل گئے کہ ان کی وجہ سے دین کو غلبہ حاصل ہو گیا؟ یہ لوگوں کا غلط نظریہ ہے. اللہ فرماتا ہے لَيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ, ارے تمام ادیان پر اپنے رسول کو غالب کرنے والا کوئی نہیں ہے, اللہ ہے. اور رسول کیا؟ رسول کا یہ غلبہ اور اللہ کے دین کا غلبہ یہ کسی کی امداد اور اعانت کا رہین منت نہیں ہے, رہین منت نہیں ہے. اللہ نے فرمایا اس کی ضمانت میں نے خود دی ہے اور میں خود اس کا ضامن ہوں کہ لَيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ. اور پھر کوئی رسالت پر ایمان لائے, کوئی رسول کو رسول مانے, کوئی رسول اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دے, اللہ فرماتا ہے کہ نہ مجھے اس کی حاجت اور نہ رسول کو اس کی پرواہ. اللہ فرماتا ہے وکفا باللہ شہیدا, اللہ اپنے رسول کی گواہی دینے کے لیے خود ہی کافی ہے. لوگ اگر گواہی دیں گے تو اللہ کی کوئی حاجت پوری نہیں کریں گے, اللہ حاجت سے پاک ہے. لوگ اگر گواہی دیں گے تو رسول کی کوئی حاجت پوری نہیں کریں گے, رسول ان کا محتاج نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے میں خود ہی اپنے محبوب کی رسالت کی اور ان کی محمدیت کی گواہی دینے کے لیے کافی ہوں. اللہ فرماتا ہے لو میں فرماتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں, محمد اللہ کے رسول ہیں. دیکھو کلام کی ترتیب کتنی پیاری ہے اور کلام کا ربط کتنا مستحکم ہے, اور اپنی عقلوں سے اپنی فہموں سے آپ اس کا جواب دیجئے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ ومن والہ نے کتنا مربوط کلام فرمایا. اور میں کہوں گا کہ ایک ایک چھوٹے چھوٹے جملے کو دعویٰ بناتے جائیے اور اس کے ماں باپ جملے کو اس کی دلیل بناتے جائیے, بلکہ میں کہوں گا کہ ماں باپ کا جملہ دعویٰ بھی ہو سکتا ہے دلیل بھی ہو سکتا ہے, ماں قبل کا جملہ دعویٰ بھی ہو سکتا ہے دلیل بھی ہو سکتا ہے. گویا قرآن کا ایک لفظ دعویٰ ہے کہ لفظ اپنے دعوے کی خود ہی دلیل ہے, اور میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ خدا کے دعوے کو کسی ہماری دلیل کی حاجت نہیں ہے, بلکہ یقین کیجئے کہ قرآن ایسا دعویٰ ہے کہ قرآن خود ہی اس کی دلیل ہے. قرآن ایسا دعویٰ ہے کہ قرآن خود ہی اس کی دلیل ہے. اللہ اللہ, ہوا کے دعوے کی دلیل الذی ہے, الذی کے دعوے کی دلیل ارسلا ہے, اور ارسلا کی دلیل بالخدا ہے, اور بالخدا کی دلیل لیظہرہ علی الدین کلہ ہے, اور اظہار کی دلیل وکفا باللہ شہیدا ہے. کاش لوگ اپنے ذہنوں کو صاف کر کے قرآن کے معنی اور مطالب کو سمجھنے کی کوشش کریں تو خدا کی قسم ایمان تازہ ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے محمد رسول اللہ, اللہ اکبر, کیا کہوں آپ سے, اللہ نے اپنے حبیب کے رسول ہونے کی گواہی دی اور فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں. اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ کوئی کہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں, رسول کو کوئی حاجت نہیں کہ کوئی کہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اللہ پاک ہے حاجت سے, رسول کو کسی کی پرواہ نہیں. اللہ فرماتا ہے میں اکیلا ہی اپنے رسول کو محمد رسول اللہ کہنے کے لیے کافی ہوں. جب میں نے کہہ دیا محمد رسول اللہ تو پھر کسی کے کہنے کی کون سی حاجت رہی باقی؟ اگر کوئی کہے گا تو اپنے نفع کے لیے کہے گا, اور اگر نہیں کہے گا تو پھر وہ محروم رہے گا. اللہ فرماتا ہے محمد رسول اللہ, یہاں دو لفظ ہیں, ایک محمد ایک رسول اللہ, اور لفظ رسول اللہ مرکب اضافی ہے. اس مرکب اضافی میں بھی دو لفظ ہیں, ایک لفظ رسول ہے اور ایک لفظ اللہ ہے. آپ اس کو ذرا ترتیب کے ساتھ ذہن میں لے آئیے. اللہ فرماتا ہے محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. دیکھو بھائی, اللہ جو کچھ فرماتا ہے وہ اللہ کا کلام ہے. آپ سے پوچھتا ہوں, اللہ جو کچھ فرماتا ہے وہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے؟ پھر یہ کہ اللہ جو کچھ فرماتا ہے وہ فرماتا ہے جو اللہ کے علم ازلی میں ہے. اللہ کا کلام, اللہ کی صفت, اللہ کا علم ازلی, اللہ کی صفت. یہاں یہ بھی ایک مسئلہ آ گیا اتفاقاً, یہ بہت سے احباب یہاں تشریف رکھتے ہیں, اور بہت ممکن ہے کہ بعض دوستوں کا ذہن میرے جملوں کا ساتھ نہ دے, لیکن انشاءاللہ میرے جملے آپ کے ذہن کا ساتھ دیں گے. بڑا اچھی توجہ کی ضرورت ہے. جب میں نے یہ کہا کہ محمد الرسول اللہ, یہ اللہ کی طرف سے گواہی ہے اپنے حبیب کی رسالت کے لیے, اور اللہ نے پہلے فرمایا محمد, پھر فرمایا رسول, پھر فرمایا اللہ, تو آپ اس بات پر غور فرمائیں کہ یہ اللہ کا کلام ہوا یا نہیں ہوا. اور اللہ جو کچھ فرماتا ہے اپنے علم ازلی کے مطابق فرماتا ہے نا, یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے علم میں تو کچھ ہو اور فرما دے کچھ, یہ تو ہو نہیں سکتا, نہیں ہو سکتا. کلام بھی اس کی ضرورت ہے اور علم بھی اس کی ضرورت ہے. اور یاد رکھو کہ اللہ بھی غیر مخلوق ہے اور اللہ کی صفات حقیقیہ بھی غیر مخلوق ہیں. بتاؤ, اللہ خالق ہے یا مخلوق ہے؟ خالق ہے نا. اور اللہ کی صفت جو صفت حقیقیہ ہے اضافی نا, وہ صفات حقیقیہ وہ بھی غیر مخلوق ہیں. اللہ کا علم بولو غیر مخلوق ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کی حیات, اللہ کی قدرت, اللہ کی سما, اللہ کی بصر, اللہ کا ارادہ جی, اللہ کا کلام, یہ سب اللہ کی صفات حقیقیہ ہیں اور یہ سب غیر مخلوق ہیں. اسی لیے اہل سنت کا مطلب یہ مسلک یہ ہے کہ القرآن کلام اللہ تعالی غیر مخلوق. قرآن اللہ تعالی کا کلام ہے, غیر مخلوق ہے, غیر مخلوق ہے. اس کا علم بھی غیر مخلوق, اس کا کلام بھی غیر مخلوق. علم کا غیر مخلوق ہونا تو ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے گا, لیکن اللہ کے کلام کا غیر مخلوق ہونا بعض لوگوں کے ذہن میں نہیں آتا, اس لیے کچھ لوگ پھسل گئے. لیکن کیا کہوں, یہ تو اللہ کی ذات و صفات کے مسائل ہیں, اور جب تک اللہ کی ذات و صفات کے مسائل میں استحکام نہ پیدا ہو ایمان کہاں ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. ایمان کا دار و مدار تو ذات و صفات سے متعلقہ مسائل میں استحکام پر مبنی ہے. یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے کلام کے غیر مخلوق ہونے کے معنی کو نہیں سمجھا وہ بھٹک گئے, بھٹک گئے اور توہمات میں مبتلا ہو گئے. شکوک و شبہات کا شکار ہو گئے، مگر جن کے دلوں میں خدا نے ایمان کو مزین فرمایا تھا وہ ثابت قدم رہے. جی وہ ہمارے تمام اسلاف کرام ہیں، ہمارے تمام اسلاف کرام ہیں، اور ان اسلاف کرام نے خصوصیت کے ساتھ سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی ہماری زبان پر آتا ہے. جب امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے کہا گیا، اس وقت دور ان لوگوں کا تھا جو اللہ کے کلام کو مخلوق مانتے تھے، امام احمد بن حنبل سے کہا گیا کہ آپ کہیے. آپ نے فرمایا میں کبھی نہیں کہوں گا کہ اللہ کا کلام مخلوق ہے، میں کبھی نہیں کہوں گا، میں کہوں گا کہ اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے، اور میں صاف کہوں گا کہ القرآن کلام اللہ تعالی غیر مخلوق. قرآن جو اللہ کا کلام ہے وہ غیر مخلوق ہے. اس مسئلے پر امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بڑے مظالم ہوئے، جیل میں ڈالا گیا، کوڑے مارے گئے. آپ کی مبارک قمیص لہو لہان ہو جاتی تھی اور آپ کی وفات اسی حال میں ہوئی. یہ ان کی ثابت قدمی تھی ایمان پر کہ ذات و صفات کے مسائل میں اسلاف کا قدم نہیں ڈگمگایا. جی اور آج تو لوگ شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں. میں ایک ذرا سی بات کرنا چاہتا ہوں، جو لوگ آج اس مسئلے میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں وہ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ آپ جو کہتے ہیں کہ القرآن کلام اللہ تعالیٰ غیر مخلوق، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام غیر مخلوق ہے، تو یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے نہیں آتی کہ آپ کس چیز کو قرآن اور کلام اللہ کہتے ہیں، قرآن اور کلام اللہ کس چیز کو کہتے ہیں. یہ بتائیے کہ جو آپ کے سینے میں ہے وہ کلام اللہ ہے، تو اگر وہ کلام اللہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی صفت آپ کے اندر آ گئی، آپ اللہ کی صفت سے متصف ہو گئے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. پھر کیا چیز ہے کلام اللہ؟ جو آپ زبان سے پڑھتے ہیں یا ورقوں پر لکھتے ہیں وہ کلام اللہ ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی جو ہم نے ورقوں پر لکھا وہ کلام اللہ ہے، تو بھائی ورق بھی حادث ہے اور اس پر جو لکھا گیا وہ کتابت بھی حادث ہے، وہ نقش جو بنانے والے نے بنایا وہ نقش بھی حادث ہے، تو آپ قدیم کس کو کہیں گے؟ وہ نقش بھی قدیم، وہ نقش بھی حادث، وہ روشنائی بھی حادث، اور وہ نقوص حادث، وہ کتابت حادث، اور وہ کاغذ حادث، کس چیز کو غیر مخلوق کہیں گے آپ؟ کیا کہیں گے؟ اور اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی ہم نے جو پڑھا ہے یہ ہم نے قرآن پڑھا تو لہذا یہ غیر مخلوق ہے، تو یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی. کیونکہ جب آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، تو ہم کیسے غیر مخلوق کہہ دیں اس کو؟ آپ نے لفظ با ادا کیا وہ ختم ہو گیا، آپ کے تلفظ سے پہلے وہ نہیں تھا، تلفظ کے بعد بھی نہ رہا. آپ نے سین کا تلفظ کیا، تلفظ سے پہلے بھی سین نہ تھا، تلفظ کے بعد بھی نہ رہا. آپ نے میم کا تلفظ کیا، تلفظ سے پہلے بھی میم کا وجود نہ تھا، تلفظ کے بعد بھی میم نہ رہا. تو دو چیز پہلے بھی نہ رہے، پہلے بھی نہ ہو اور تلفظ کے بعد بھی نہ رہے، اس کو کیسے قدیم کہیں گے آپ؟ کیسے قدیم کہیں گے؟ جی تو اب جو آپ پڑھتے ہیں اس کا قدیم ہونا بھی سمجھ میں نہیں آتا. اور جو ایک مجموعہ صحیفہ مقدسہ مصحف مبارک جو ہمارے سامنے ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہے، جس کو ہم کہتے ہیں قرآن، یہ قرآن کا نسخہ ہے، یہ صحیفہ ہے، یہ مصحف مقدس ہے، وہ بھی تو غیر مخلوق ہونا اس کا سمجھ میں نہیں آتا. کیونکہ بھائی وہ کیا ہے؟ وہ تو اوراق کا مجموعہ ہے، وہ تو ایک جلد بندھی ہوئی ہے، اس میں قاسم نے روشنائی سے لکھا ہوا ہے. تو بھائی وہ لکھنا اور وہ روشنائی اور وہ نقش اور وہ کاغذ اور وہ جلد اور وہ مجموعہ، وہ تو سارے کا سارا وہ تو حادث ہے. تو ہم کس چیز کو کہیں غیر مخلوق ہے؟ یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور اس لیے سمجھانا چاہتا ہوں کہ بھائی علم کی بات اگر دیوار پر بھی آپ کو لکھی ہوئی نظر آ جائے اس کو بھی آپ سینے میں اور دل میں نقش کر لیں. اور یہ مسائل تو اعتقادی مسائل ہیں، اگر کوئی شک ڈالنے والا کسی مومن کے دل میں شک ڈالے تو اس کا تو بیڑا غرق ہو رہا ہے. تو میں نہایت ہی واضح طور پر آپ کے سامنے اس مسئلے کو واضح کرنا چاہتا ہوں. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. خدا کی قسم یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اور میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ کلام اللہ ہے، القرآن کلام اللہ تعالی غیر مخلوق. اب آپ سمجھے نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں وہ شک و شبہ پختہ ہی ہو گیا ہو، ماشاء اللہ تو بالکل ہی بڑا غرق ہو جائے گا. تو میں اس شک کو دور کرنا چاہتا ہوں. دیکھو بھائی, لکھنے والے نے جو لکھا اس کو بھی میں قرآن کلام اللہ ہے غیر مخلوق نہیں کہتا, جس کاغذ پر لکھا اس کو بھی کلام اللہ تعالی غیر مخلوق میں نہیں کہتا, وہ جو اوراق کا مجموعہ آیا اس کو بھی میں القرآن و کلام اللہ تعالی غیر مخلوق نہیں کہتا. سنیے, اور جو میں نے اپنے ذہن میں نقوش جمع کیے یا جس قرآن کے حصے کو یا پورے قرآن کو یاد کیا اس کو بھی میں القرآن و کلام اللہ تعالی غیر مخلوق نہیں کہتا, تو آپ کہیں گے کہ بھائی ہے کیا ہے جو تم نے پڑھا اس کو اگر کہو تو وہ تو سمجھ ہی میں نہیں آتا, کیونکہ وہ تو تلفظ سے پہلے بھی نہ تھا تلفظ کے بعد بھی نہیں رہا, تو کیسے اس کو غیر مخلوق کہیں گے. تو میرے پیارے دوستوں اور میرے محترم عزیزو, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اللہ کرے اگر اس مدنے میں کسی ایک مسلمان کے ذہن میں بھی یہ بات آ جائے تو میں سمجھوں گا کہ میری نجات ہو گئی. ایمان تو سبھی کا ہے بھائی, آپ کا ایمان ہے یا نہیں ہے بھائی, اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے یا نہیں ہے بھائی, اللہ خود غیر مخلوق ہے, اللہ کی ہر صفت جو حقیقی ہے وہ غیر مخلوق ہے بھائی, آپ کا ایمان ہے یا نہیں ہے جی, بولو بھائی ایمان ہے اللہ کے, اللہ کی صفات کے غیر مخلوق ہونے پر آپ کا ایمان ہے؟ سبحان اللہ. اور میں کہتا ہوں جن کو دلیل کا پتہ نہیں ہے ان کا ایمان بالغیب ہے, جن کے سامنے دلیل آ گئی ان کے ایمان بالغیب میں تقویت پیدا ہو گئی, بس اتنی سی بات ہے. تو سنیے جناب, میں عرض کرتا ہوں اور واضح طور پر عرض کرتا ہوں کہ جو لکھنے والے نے لکھا وہ قرآن نہیں, کلام اللہ نہیں, وہ کلام اللہ نہیں, قرآن ہے کلام اللہ نہیں. جو پڑھنے والے نے پڑھا, پڑھنے والے نے پڑھا تو اس میں کیا ہے, کتنی چیزیں ہیں لکھنے اور پڑھنے میں, کتنی چیزیں ہیں اس کو دیکھیں جی, یاد کرنے میں کتنی چیزیں ہیں, تو تین چیزوں کا تصور آپ کے سامنے آئے گا, تین چیزوں کا, ان میں دو چیزیں حادث ہیں اور ایک قدیم ہے, دو چیزیں مخلوق ہیں اور ایک چیز غیر مخلوق ہے, اور جو چیز غیر مخلوق ہے اسی کو میں کہتا ہوں القرآن و کلام اللہ تعالی غیر مخلوق ہیں. وہ کیا ہے تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. جب ہم نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, تو اس میں تین چیزیں ہیں کیا, ایک تو میرا پڑھنا, پڑھنا اس کو کہتے ہیں قراءت, یہ فعل, اور ایک ہے پڑھنے والا وہ ہے قاری, قاری ایک ہے قاری, ایک ہے قاری کا فعل جس کو میں قراءت کہتا ہوں, پڑھنا کہتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین کا تلفظ, الحمدللہ رب العالمین کا تلفظ, اس کا ادا کرنا, اس کا زبان سے ادا کرنا اور اس کا پڑھنا. تو سن لو, پڑھنا بھی حادث ہے اور پڑھنے والا بھی حادث ہے, قراءت بھی حادث ہے اور قاری بھی حادث ہے, قراءت بھی مخلوق ہے اور قاری بھی مخلوق ہے, مگر جو پڑھا وہ غیر مخلوق ہے. آپ کو فرمایا جو پڑھا وہ غیر مخلوق ہے, قاری مخلوق, قراءت مخلوق, لیکن مکروہ, مکروہ غیر مخلوق, مکروہ غیر مخلوق. میں بسم اللہ کے تلفظ کو کلام اللہ نہیں کہتا, میں سین کے تلفظ کو کلام اللہ نہیں کہتا, میں میم کے تلفظ کو کلام اللہ نہیں کہتا, بلکہ یاد رکھو میم کا مجلول, سین کا مجلول, با کا مجلول تو مکروہ ہے, وہ ہے کلام اللہ ہے غیر مخلوق. قراءت بھی حادث ہے, قاری بھی حادث ہے, اور جو اس نے پڑھا وہ حادث نہیں ہے, وہ قدیم ہے, وہ غیر مخلوق ہے. اور یہی وجہ ہے کیا ہر مسجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے جی, ہر شخص سورہ فاتحہ پڑھتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, ہر شہر میں پڑھا جاتا ہے. اس ہماری شہر کراچی کے اندر کئی لاکھ مسجدیں ہوں گی, ہر مسجد میں قرآن پڑھا جا رہا ہے. پھر دوسرے شہروں کو دیکھو, ہر شہر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے, گاؤں میں, جنگلوں میں, دیہاتوں میں, قصبات میں, دیہات میں جی, اور جناب پاکستان میں اور پاکستان کے باہر دوسرے ملکوں میں, اور جناب بحر میں, بر میں, پہاڑوں میں, یہاں تک کہ سمندروں میں, خلاؤں میں, ہواؤں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ جو قرآن یہاں پڑھا گیا, جو قرآن یہاں پڑھا گیا, سنیے غور سے سنیے, یہ بتاؤ جو قرآن یہاں پڑھا گیا وہ اس قرآن کا غیر ہے جو دوسری جگہ پڑھا گیا یا ایک ہی ہے؟
ایک ہی ہے، ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک کیسے، یہاں پڑھنے والا اور ہے، وہاں پڑھنے والا اور ہے، تو قرآن ایک کیسے ہو؟ معلوم ہوا کہ پڑھنے والا قرآن نہیں ہے، آپ سمجھے؟
معلوم ہوا کہ پڑھنے والا قرآن، قرآن پڑھنے والا وہ قرآن نہیں ہے، کیونکہ یہاں کا پڑھنے والا اور ہے، وہاں کا پڑھنے والا اور ہے
جی، تو یہ پڑھنے والا بھی قرآن نہیں، وہ پڑھنے والا بھی قرآن نہیں، یہ پڑھنے والے کی ذات قرآن نہیں ہے۔ اچھا پھر کیا کہیں گے؟ اس کا پڑھنا قرآن ہے، تو پڑھنا بھی قرآن نہیں ہے، کیونکہ یہاں ایک شخص پڑھتا ہے تجوید کے ساتھ، دوسرا پڑھتا ہے بغیر تجوید کے، ایک شخص جو ہے وہ خوشی رہانی سے پڑھتا ہے، ایک خوشی رہانی کے بغیر پڑھتا ہے، ایک آہستہ پڑھتا ہے، ایک دیر سے پڑھتا ہے، تو اب یہ ہر ایک کا پڑھنا تو جدا جدا ہے، تو پتا چلا کہ یہ پڑھنا بھی قرآن نہیں ہے، پڑھنے والا بھی قرآن نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ہر جگہ قرآن پڑھا گیا، معلوم ہوا کہ نہ پڑھنا قرآن ہے نہ پڑھنے والا قرآن ہے، بلکہ جو پڑھا گیا وہ قرآن ہے، جو پڑھا گیا، جو پڑھا گیا وہ قرآن ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ ایک ہی قرآن ہے، آپ اسے پہاڑوں پر پڑھیں تب بھی وہ ایک ہی قرآن ہے، دریاؤں میں پڑھیں، سمندروں میں پڑھیں، ہواؤں میں پڑھیں، فضاؤں میں پڑھیں، خلاؤں میں پڑھیں، شہر میں پڑھیں، قصبے میں پڑھیں، جنگل میں پڑھیں، بیابان میں پڑھیں، گھر میں پڑھیں، مسجد میں پڑھیں، وہ ایک ہی قرآن ہے، تو قرآن کیا ہے؟ قرآن کا نام بھی قرآن نہیں ہے، قاری کا نام بھی قرآن نہیں ہے، بلکہ قرآن مقروء کا نام ہے، جو پڑھا گیا وہ قرآن ہے، اور وہ ہر جگہ ایک ہی قرآن پڑھا جا رہا ہے، آپ سمجھے؟ اور وہ اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ جب ہر جگہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور وہ قرآن ایک ہی ہے، تو پتہ چلا کہ قرآن اپنے وجود میں مکان کا محتاج نہیں ہے، اگر مکان کا محتاج ہے تو پھر یہاں قرآن ہو وہاں وہاں نہ ہو، اور اگر وہاں بھی ہے تو یہ اور قرآن ہو وہ اور قرآن ہو، مگر ہر جگہ جب قرآن ایک ہی ہے، معلوم ہوا کہ جو ہم نے یہاں قرآن پڑھا وہ بھی اس مکان میں مقید نہیں ہے، ورنہ پھر وہ ایک یہ وہ الگ قرآن ہوتا، اور جہاں دوسری جگہ قرآن پڑھا گیا وہ بھی اس مکان میں مقید نہیں ہے، ورنہ کوئی اور قرآن ہوتا، مگر جب ہر جگہ ایک ہی قرآن ہے، پتہ چلا کہ قرآن زمانے اور مکان کی قید میں مقید نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس مخلوق کو غیر مخلوق کہتے ہیں، اور ہم اس مخلوق کو خدا کی صفت کہتے ہیں، کیونکہ نہ خدا کی صفت زمان و مکان میں مقید ہے، نہ خدا کی ذات زمان و مکان میں مقید ہے، خدا بھی زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے، اور اس کی شان کیا ہے؟ اینما تولوا فثم وجه الله، جدھر رخ کرو اللہ ہی اللہ ہے، جدھر رخ کرو اللہ ہی اللہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ اللہ، جہاں بھی قرآن سنو قرآن ہی قرآن ہے، جہاں بھی قرآن سنو قرآن ہی قرآن ہے، اور اللہ کا کلام ہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اب اتنا اندازہ آپ لگا لیں کہ جب خدا بھی زمان و مکان سے پاک، اس کا کلام بھی زمان و مکان سے پاک، وہ قرآن جس کو ہم اللہ کا کلام کہہ کر غیر مخلوق مانتے ہیں وہ بھی زمان و مکان سے پاک، تو میرے پیارے دوستو اور میرے محترم عزیزو، اتنا میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جس ذات پاک پر وہ نازل ہوا اس کا بھی تو کوئی مقام ہوگا، یہی وجہ ہے کہ میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اپنی محمدیت، اپنی نورانیت، اپنی روحانیت اور اپنی حقیقت کبریٰ کے ساتھ خدا کی قسم مصطفیٰ بھی زمانے کی قید سے پاک ہیں، اور مصطفیٰ بھی مکان کی قید سے پاک ہیں، اگر وہ زمانے کی قید سے پاک نہ ہوتے تو لا زمان میں کیسے ہوتے، اگر مکان کی قید سے پاک نہ ہوتے تو لا مکان میں کیسے ہوتے، جو مکان کی قید میں مقید ہو وہ لا مکان میں کیسے نظر آ سکتا ہے، اور جو زمانے کی قید میں مقید ہو وہ لا زمان میں کیسے نظر آ سکتا ہے، جب میرے آقا زمان میں بھی جلوگر ہیں اور مکان میں بھی جلوگر ہیں، تو معلوم ہوا کہ مکان میں ضرور ہے مگر مقید ہو کر نہیں ہے، زمان میں ضرور ہے مگر زمان میں مقید ہو کر نہیں ہے، اللہ اکبر، ارشاد ہوتا ہے محمد الرسول اللہ، اللہ اکبر، تو اب لفظ محمد کے معنی پر اگر آپ غور کر لیں تو یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کے ذہن میں آ جائے گی، کیونکہ مقید ہونا یہ بھی محمدیت کے خلاف ہے، جس میں اقدس کا کسی مکان میں ہونا یہ اور بات ہے، یہ اور بات ہے، میرے آقا روضہ انور کے اندر جلوگر ہیں، اور اس مکان مقدس میں آرام فرما ہے، زندہ جلوگر ہیں، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حقیقت محمدیہ وہ نہ زمان میں مقید ہے نہ مکان میں مقید ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور یہی بات ہے، اگر کوئی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا تو میرے دوست عزیزو، زمان اور مکان کیا ہے؟ یہ زمین ہوگا، زمین مکان ہوگا جی، یا ہوا مکان ہوگی، یا کرہ آگ ہوگا، یا پانی کا کرہ ہوگا، ہوا کا کرہ ہوگا۔ لیکن میرے دوستو، میرے آقا معراج کی رات جب چلے تو زمین نیچے رہ گئی مصطفیٰ اوپر، مکان نیچے رہا مصطفیٰ اوپر چلے گئے، پانی نیچے رہ گیا مصطفیٰ اوپر چلے گئے، ہوا نیچے رہ گئی مصطفیٰ اوپر چلے گئے، نار کا کرہ نیچے رہ گیا مصطفیٰ اوپر چلے گئے۔ پتا چلا کہ وہ کسی مکان کے محتاج ہوتے تو اوپر نہ جاتے۔ شاید آپ کہیں آسمان بھی تو ایک مکان ہے، میں کہوں گا اللہ نے فرمایا پیارے اس کو بھی چھوڑ دے اوپر آ جا۔ پتا چلا کہ وہ آسمان کے مکان کے بھی محتاج نہ تھے، دوسرے آسمان پر، تیسرے پر، چوتھے، پانچویں پر، چھٹے، ساتویں پر، یہاں تک کہ میرے آقا عرش پر پہنچے۔ آپ پہلے عرش، عرش بھی تو ایک مکان ہے، میں کہوں گا بڑے افسوس کا مقام ہے، لوگوں نے نہیں سمجھا۔ دیکھو سر عقائد میں سبھی اٹھا کر دیکھو جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مسئلے کے اندر تین قول ہیں، اور ہمارا مسلک یہ ہے کہ جس قول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت زیادہ سے زیادہ ثابت ہوتی ہو اور وہ کسی دلیل شرعی کے خلاف نہ ہو، وہی قول ہمارے لیے راجے ہے۔ آپ سمجھے، وہی قول راجے ہے جی۔ ایک قول یہ ہے کہ الی سدرۃ المنتہا، دوسرا قول ہے الی العرش، اور تیسرا قول ہے فوق العرش۔ اللہ اکبر۔ اب میرے دوستوں مجھے بتاؤ کہ جب میرے آقا فوق العرش تشریف لے گئے تو فوق العرش تو مکان کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اسی کو تو اللہ مکان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب تو عرش کو بھی نیچے چھوڑ دے، لا مقامی آ جا، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ تو نہ زمانے کا محتاج ہے نہ تو مکان کا محتاج ہے۔ ہاں؟ بے شک تو زمان میں پایا جاتا ہے اور تیرا زمانہ سب زمانوں سے اعلیٰ ہے، لیکن تو مقید ہو کر نہیں پایا جاتا۔ میرے محبوب، بے شک تو مکان میں جلوگر ہے، تو مکی ہے، تو مدنی ہے، لیکن اے میرے محبوب، تو مکے اور مدینے میں مکان کی عیب میں مقید ہو کر نہیں پایا جاتا، بلکہ تیری شان یہ ہے کہ مکے کے مکان کی عظمتیں تیرے قدموں سے وابستہ ہوتی ہیں۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو جب اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، تو لفظ محمد کے معنی اے مسلمان اگر تیرے ذہن میں آ جائیں تو تیرا تو بیڑا ہی پار ہو جائے، تیری دنیا بھی سمجھ جائے، تیری عقبہ بھی سمجھ جائے۔ اللہ اللہ، محمد کسے کہتے ہیں؟ الذی حمد مرۃ بعد مرۃ، والذی حمد کرۃ بعد کرۃ۔ ارے جس کی بار بار حمد کی جائے اور جس کی بے شمار حمد کی جائے وہی محمد ہو سکتا ہے۔ آپ شاید یہ کہیں کہ بار بار اور بے شمار تو اللہ کی حمد ہوتی ہے، کیونکہ ہر مسلمان جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین جی، ہاں جب کبھی کوئی نعمت حاصل ہو فوراً کہتا الحمدللہ، تو بھائی ہم تو اللہ کے لیے ہوتی ہے، ہر آن مومن اللہ کی حمد کرتا ہے جی، اور جناب تمام نمازوں میں الحمدللہ پڑھا جاتا ہے، تو بار بار اللہ کی حمد ہوتی ہے، بے شمار اللہ کی حمد ہوتی ہے۔ تو حضور کی حمد تو بار بار نہیں ہوتی، حضور کی حمد تو بے شمار نہیں ہوتی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضور کا نام محمد کیسے رکھ دیا؟ یا محمد کے یہ معنی آپ غلط بیان کر رہے ہیں؟ تو میں کہوں گا محمد کے معنی میں صحیح بیان کر رہا ہوں۔ ہماری فہم اگر غلطی کرے تو لفظ محمد کا قصور نہیں ہے۔ میرے پیارے دوستوں اور میرے محترم عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضور کی تعریف تو اتنی ہوئی ہے اور اتنی ہوتی رہے گی کہ تم اللہ کی اتنی تعریف کر ہی نہیں سکتے۔ معلوم ہے آپ کو؟ ارے اللہ کی تعریف تو تم کرتے ہو نا، میں کرتا ہوں، تم کرتے ہو، زمین کرتی ہے، آسمان کرتا ہے، چاند کرتا ہے، سورج کرتا ہے، ایک ایک ذرہ، ایک ایک تنکا، ایک ایک ممکن، ایک ایک فرد۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ ارے کائنات کا کوئی ذرہ نہیں ہے جو خدا کی حمد نہ کرتا ہو، تم نہ سمجھو اور بات ہے، مگر ہر ذرہ، ہر تنکا، ہر پتا، ہر قطرہ، ہوا کا ہر جھونکا، ہر چیز اللہ کی حمد کرتی ہے۔ آپ کہیں گے پھر تو اللہ کی حمد بڑی بار بار ہوتی ہے اور بے شمار ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کون انکار کرتا ہے, اس میں تو کوئی سچی نہیں ہے.
لیکن میرے دوستو, اللہ کی حمد کرنے والی ساری کائنات جو اللہ کی حمد کرتی ہے,
بولو وہ کائنات مخلوق ہے یا نہیں ہے؟ بھائی ساری کائنات مخلوق ہے یا نہیں ہے؟ اور مخلوق کی ہر بات مخلوق ہے, اور جو چیز مخلوق ہے وہ محدود ہے. جو چیز مخلوق ہے
وہ محدود ہے, لہذا کائنات کا ہر ذرہ اگر اربوں برس بھی اللہ کی حمد کرے تب بھی وہ محدود ہے.
مگر میرے دوستو, مصطفیٰ کی حمد کا تو یہ مقام ہے کہ خدا کی قسم اللہ خود اپنے محبوب کی حمد فرماتا ہے. اللہ حمد فرماتا ہے, اور ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کے معنی
حضرت ابو العالیہ نے جو بیان کیے بخاری شریف کی حدیث اٹھا کر دیکھو, وہ یہی معنی ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون
فرماتے ہیں صلاۃ اللہ ہے, صلاۃ اللہ ہے, ثناؤہ علیہ, ثناؤہ علیہ ان الملائکتہ.
اللہ کی صلاۃ کے معنی یہ ہے کہ اللہ اپنے محبوب کی تعریف فرماتا رہتا ہے فرشتوں کے نزدیک. کب سے اللہ اپنے محبوب کی ثنا فرما رہا ہے کوئی بتا نہیں سکتا, کب تک اللہ اپنے محبوب کی ثنا فرمائے گا کوئی بتا نہیں سکتا. اب بتاؤ کہ حضور تو وہ ہیں جن کی حمد و ثنا اللہ فرماتا ہے, اور اللہ کی حمد و ثنا تو کائنات کر رہی ہے. اب کائنات کی حمد زیادہ ہوگی یا خالق کائنات کی حمد زیادہ ہوگی؟ ذرا سمجھو جی. ارے مخلوق تو محدود ہے, مخلوق تو محدود ہے, مخلوق تو محدود ہے, اور محدود کی ہر چیز محدود ہے. آپ یہ کہیں گے کہ پھر خدا کی حمد محدود ہو گئی, تو سن لو اور اچھی طرح سن لو, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ جو اپنے محبوب کی حمد فرماتا ہے در حقیقت وہ حمد بھی اللہ ہی کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حمد کے معنی تو ہیں کسی کے حسن اور خوبی کو بیان کرنا. ارے میرے آقا کی ہر خوبی جو اللہ نے مصطفیٰ کو دی, بولو وہ اللہ کی خوبی ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا. معلوم ہوا کہ اس حمد کا مرکز محمد الرسول اللہ ہے, مگر ہر حمد کا مصباح خود اللہ کی ذات ہے.
اس لیے کہ جس کے اندر جو حسن ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے, اور جب ہر ذرے کا حسن اللہ کا دیا ہوا ہے تو حضور کا حسن محمدیت وہ بھی تو اللہ کا دیا ہوا ہے.
لہذا اللہ تعالیٰ جل مجدہ جب اپنے محبوب کی حمد فرماتا ہے, اور اللہ تعالیٰ جب اپنے محبوب کی ثنا فرماتا ہے, تو بے شک اس حمد اور ثنا کا مرکز حضور ہے, مگر اس کا مصداق حقیقی خود اللہ ہے, کیونکہ وہ خوبیاں دینے والا خود اللہ ہے,
وہ حسن دینے والا خود اللہ ہے. مسئلہ حل ہو گیا. یہ لوگ کہیں گے کہ بھائی حمد تو اللہ کے لیے خاص ہے, تو لفظ حمد تو رسول کے لیے ہم استعمال نہیں کر سکتے. ہاں محمد حضور کا نام ہے, مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم حضور کی حمد کرتے ہیں یا فلاں شخص حضور کی حمد کرتا ہے. الحمدللہ ہم تو اللہ کے لیے خاص ہیں, نام محمد ہونا اور بات ہے اور حضور کے لیے حمد کرنا اور بات ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کہنا کہ حضور کے لیے ہم حمد نہیں کر سکتے کیونکہ ہم جس کے لیے کریں گے وہ اللہ ہوگا, یہ بہت غلط بات ہے, بہت غلط بات ہے. لو بخاری شریف کی حدیث میں آپ کو دکھاتا ہوں. بخاری شریف میں حدیث آئی کہ جب حضور سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم مقام شفاعت پر جلوہ گر ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو مقام محمود پر جلوہ گر فرمائے گا, اللہ اللہ, وہ حقیقت محمدیہ جب جمال محمدیت کے ظہور سے جلوہ گر ہوگی
اور قبائے احمدیت دے وطن ہوگی, اور حمد کا جھنڈا حضور کے ہاتھ میں ہوگا, اور آسائیہ سکر ربو کا مقام محمودہ مقام محمود پر وہ جلوہ گر ہوں گے, تو کیا عالم ہوگا؟
میں نہیں کہتا. بخاری کی حدیث میں ہے یحمدہ الاولون والآخرون, یحمدہ اہل الجمع کلہم, یحمدہ اہل الجمع کلہم.
ارے تمام محشر والے خدا کے رسول کی حمد کریں گے
جی. قیامت کے دن معاشر میں اہل الجمع کلہم یحمدہ اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے دوستو معاشر میں سب ہی حضور کی حمد کریں گے.
اگر حمد کرنا شرک ہو
تو اہل معاشر میں تو تمام انبیاء علیہ السلام ہیں, تمام رسول کرام ہیں, تمام صدیقین ہیں, تمام شہداء ہیں, تمام صالحین ہیں. بولو
یہ سب کے سب حضور کی حمد کریں گے یا نہیں کریں گے؟
ارے یحمدہ اہل الجمع کلہم, اللہ ایک تو اہل الجمع فرمایا, اہل الجمع کے معنی اہل المحشر, اہل المحشر تمام محشر والے, اور کلہم اس کی تاکید پر حضور کی حمد جاری ہوگی, اور ان میں حضور کی حمد کرنے والوں میں اور محشر والوں میں جیسے انبیاء اور رسول ہیں, صدیقین اور شہداء ہیں اور صالحین ہیں, ایمان سے کہنا وہاں کافر بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے, مشرک بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے, منافق بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہاں, اور تمام یہ جتنے فرقے کے لوگ ہیں سب وہاں ہوں گے یا نہیں ہوں گے, ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اللہ اکبر, میں چاہتا ہوں آپ سے کب یہ فرمایا کہ یحمدہ اہل الجمع کلہم, آج جو حضور کی حمد کرنے کو نادار کہتا ہے خدا کی قسم حشر کے دن اس کو بھی حضور کی حمد کرنا پڑے گی, اس کو بھی حضور کی حمد کرنا پڑے گی. ابو جہل بھی حضور کی حمد کرے گا, ابو لہب بھی حضور کی حمد کرے گا, حامان اور شداد اور فرعون اور نمرود سب حضور کی حمد کریں گے, اور حضور کے دشمن, حضور کے مخالف, حضور کو نہ ماننے والے, حضور کے ساتھ کفر کرنے والے سب ہی حضور کی حمد کریں گے. مگر اس وقت کا حمد کرنا فقط مومنوں کے لیے فائدہ مند ہوگا, ان لوگوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا جو یہاں حضور کی حمد کو ناجائز کہتے ہیں. ضرور سی پڑھیے, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ, اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم وصلي عليه. دروسي پڑھیے, اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا. اللہ اکبر, کسی بھائی نے, نئے بھائی ہو بات پوچھو تو پوچھنے والی تو بات ہو, تو بات پوچھو تو پوچھنے والی تو پوچھو. کسی صاحب نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے اوپر گئے یعنی رامکان میں گئے, لیکن عرش کے اوپر تو ایک سمت قائم ہوئی, عرش کے اوپر تو ایک سمت قائم ہوئی, لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے محتاج ہے, کمال ہے یا بے محتاج ہے, تو یہاں تو معاذ اللہ سمت کا محتاج ہوا, برائے مہربانی اس بارے میں کچھ بتائیں. نعوذ باللہ من ذلك. بھائی میرے دوستو, آپ کو میں پہلے بتا چکا کہ اے نما تولو فسم وجہ اللہ, تم جہاں رخ کرو وہی اللہ ہے. کیا تم نے یہ سمجھا کہ اللہ وہاں تھا جہاں رسول اللہ کے پاس گئے؟ خدا کی قسم, اللہ کہیں مقید نہیں ہے, نہ زمانے میں نہ مکان میں. ارے جب اللہ کی صفت مقید نہیں ہے, جب اللہ کا کلام مقید نہیں ہے, جب اللہ نے اپنے حبیب کی حقیقت محمدیہ کو زمانے اور مکان کی قید سے مالا فرما دیا, تو خدا کیسے مقید ہوگا؟ سن لو اور اچھی طرح سمجھ لو, اللہ وہاں نہیں ہے, اللہ تو وہاں سے پاک ہے, جہاں سے پاک ہے, یہاں سے پاک ہے, وہاں سے پاک ہے. اللہ تو ہر زمانے کے مفہوم سے اور مکان کے ہر مفہوم سے پاک ہے. ارے میرے دوستو اور میرے پیارے عزیزو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ جل مجدہ سے وہاں ملنے کے لیے نہیں گئے کہ خدا وہاں بیٹھا ہے, خدا وہاں رہتا ہے, خدا وہاں ہے, یہ غلط ہے. ارے یہ لامکان پر لے جانا اور عرش کے اوپر لے جانا اس لیے نہیں تھا کہ وہاں خدا ہے. ارے اللہ کی بات تو وہ ہے کہ اے نما تولو فسم وجہ اللہ, میرے آقا کا لامکان جانا, عرش پر جانا اس لیے نہیں تھا کہ وہاں خدا ہے, اس لیے تھا کہ مصطفیٰ کی عظمتوں کا مظاہرہ فرمانا تھا, حضور کی عظمتوں کا مظاہرہ فرمانا تھا, اور عظمت مصطفیٰ کا اظہار تھا, اس لیے نہیں تھا کہ حضور کو خدا سے ملانے کے لیے وہاں لے گئے کہ جہاں لامکان ہے, اور عرش کے اوپر لے گئے اور ایک سمت قائم ہو گئی, اس سمت پر رسول چلے اور پھر وہاں خدا تک پہنچے کہ خدا وہی ہے اور کہیں نہیں ہے, لامکان میں ہے اور مکان میں نہیں ہے, اور عرش کے اوپر ہے اور عرش کے نیچے نہیں ہے, اور زمین کے اوپر ہے اور زمین پر نہیں ہے. ارے خدا تو وہ ہے کہ اینما تولو فسم وجہ اللہ, جہاں تمہارا رخ ہو وہی اللہ ہے, مگر وہ زمان کی قید سے پاک ہے اور مکان کی قید سے پاک ہے. میرے آقا کا عرش کے اوپر جانا اور لا مکان پر جانا اس لیے نہ تھا کہ حضور وہاں گئے کہ جہاں خدا بیٹھا تھا, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, بلکہ حضور کو لے جانے کا مقصد تو کچھ اور تھا, اور یہ بتانا تھا کہ مصطفیٰ کی عظمت کا اعلان ایسے ہوتا ہے کہ زمین کے بھی وہ محتاج نہیں, وہ آسمانوں کی بھی محتاج نہیں, وہ پانی اور ہوا کی بھی محتاج نہیں, وہ چاند اور سورج کی بھی محتاج نہیں, وہ زمین اور آسمان کے بھی محتاج نہیں. ارے ان کی عظمتوں کے اظہار کے لیے مصطفیٰ کو لے جایا گیا تھا, اس لیے نہیں لے جایا گیا کہ وہاں خدا بیٹھا تھا. دل سے پڑھیے, اللہ اکبر. بس اب بات ختم ہوئی. یہ اجمالی جملہ آپ کے ذہن میں آ گیا کہ حقیقت محمدیہ عیب سے پاک. شاید آپ یہ کہیں کہ ایک عیب سے پاک ہونا تو ہم نے سنا تھا اللہ کی شان ہے, اور تم نے رسول کو بھی عیب سے پاک بتا دیا, گویا تم نے رسول کو خدا بنا دیا. یہ خیال غلط ہے.
بے شک اللہ عیب سے پاک ہے, ہر عیب سے پاک ہے, ہر عیب سے پاک ہے,
مگر ہر عیب سے پاک ہم اللہ کو جب مانتے ہیں تو اگر ہم نے رسول کو بھی عیب بے عیب کہہ دیا تو یہ خدا کے ساتھ شرک نہیں ہوا, خدا کے ساتھ شرک نہیں ہوا. بے شک اللہ بے عیب ہے, بے شک رسول بے عیب ہیں, مگر خوب یاد رکھو اللہ اپنے مرتبہ الوہیت میں بے عیب ہیں اور مصطفیٰ مرتبہ رسالت میں بے عیب ہیں. اللہ معبودیت کی شان میں بے عیب ہے اور مصطفیٰ مقام ابدیت میں بے عیب ہے.
اللہ واجب ہو کر بے عیب ہے اور مصطفیٰ عالم انسان میں بے عیب ہیں.
جو کہو کہ خدا اپنی شان میں بے عیب ہے, مصطفیٰ اپنی شان میں بے عیب ہے. پھر کل تصور ہی نہیں قائم ہوتا. جب یہ بات آپ سمجھ گئے تو میرے دوست رضید ہو, یہاں ایک بات میں کہہ کہ ہے بغیر نہیں رہ سکتا. جب لفظ محمد ہم سنتے ہیں اور لفظ محمد کے معنی سے ہمارا ذہن اور ہمارا دل آشنا ہوتا ہے تو میں کیا کہوں, دل کی دنیا بدل جاتی ہے. بات میں ایسی باتیں حضور کی طرح منسوب کرنا, ایسی باتیں کہ جو واقعی لوگوں کے لیے عیب ہیں, ممکنات کے لیے عیب ہیں, عام لوگوں کے لیے بھی عیب ہیں, ایسی باتیں حضور کی طرف جب منسوب کی جاتی ہیں تو میرے دوستو میں کچھ نہیں کہتا کہ ہمارا کیا حال ہوتا ہے. میں اسی بات کو واضح کرنے کے لیے ایک بات عرض کروں کہ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے عیب مانتے ہیں, بے عیب مانتے ہیں, بے عیب مانتے ہیں, اور حضور کا بے عیب ہونا یہ شرک اس لیے نہیں کہ وہ رسالت اور ابدیت کے مقام پر بے عیب ہیں اور اللہ الوہیت اور معبودیت کے مرتبے میں بے عیب ہے. جی, لہذا شرک کا یہاں تصور قائم نہیں ہوتا. اور میرے آقا کے بے عیب ہونے کا جو مسئلہ تھا, ارے بھائی وہ تو اتنا واضح تھا, اتنا واضح تھا کہ آج اگر ہم مسلمان ہو کر اس کو نہ سمجھیں تو افسوس ہے ہمارے ذہن پر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جو کافر حضور کی حدوں لکھتے تھے اور حضور کی مذمت کرتے تھے اور حضور کی حدوں میں قصیدے لکھتے تھے, ایک مرتبہ ان کا ذہن ادھر متوجہ ہو گیا کہ ہم جو حضور کی شان میں حدوں کے قصیدے لکھتے ہیں اور مذمت کے شعر لکھتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ محمد میں یہ برائی ہے اور محمد میں یہ عیب ہے اور محمد میں یہ کمزوری ہے, تو ہم تو اپنا منہ آپ ہی کالا کرتے ہیں, کیونکہ ہم محمد بھی کہتے جاتے ہیں اور ان کی طرف مذمت بھی منسوب کرتے جاتے ہیں. ہم تو اپنا منہ آپ کالا کرتے ہیں, تو اب یا تو ہمیں انہیں محمد نہیں کہنا چاہیے یا پھر ان کی طرف عیب منسوب نہیں کرنا چاہیے. جب ہم ان کی طرف عیب منسوب کریں تو پھر محمد کیسے کہتے ہیں, تو محمد کہہ کر پھر عیب منسوب کرنا, یہ تو اپنا منہ آپ ہی کالا کرنا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ بھائی ہیں کیا کرنا چاہیے, تو انہوں نے کہا بھائی اب دو ہی باتیں ہیں, یا تو ان کی مذمت کرنا چھوڑ دو یا ان کو محمد کہنا چھوڑ دو. تو انہوں نے کہا کہ ہم مذمت تو نہیں چھوڑیں گے, ہاں محمد کہنا چھوڑ دیں گے, محمد کہنا چھوڑ دیں گے. چنانچہ ان کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک رکھ دیا معاذ اللہ مذمم. مذمم کے معنی ہے مذمت کیا ہوا, مذمم کے معنی ہے برائی کیا ہوا. اور جب انہوں نے حضور کی شان میں اپنی ناپاک عادت کے مطابق حجوں کے قصیدے لکھے تو اس نے یہ نہیں کہا کہ محمد میں یہ برائی ہے, انہوں نے نام بدل دیا, ان کا مذمم میں یہ عیب ہے, مذمم میں یہ خرابی ہے, مذمم میں یہ نقصان ہے. مذمم کہتے جاتے اور حضور کی حجوں کرتے جاتے. جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہمیں تو لفظ نہیں بولتے, مذمم کہتے ہیں, مذمم کے معنی ہے مذمت کیا ہوا, اور پھر آپ کے سامنے وہ قصیدے لکھتے ہیں, حجوں کے قصیدے لکھتے ہیں, مگر محمد کہہ کے آپ کے سامنے کوئی حجوں نہیں کرتے, مذمم کہہ کر وہ پھر حجوں کے قصیدے لکھتے ہیں. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرے غلاموں ذرا غور سے سنو, فرمایا کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش یشتموننی مذممن وانا محمد. فرمایا میرے غلاموں ذرا تم دیکھو تو صحیح, اللہ تعالیٰ ان ظالموں کی بدگوئی سے کس طرح مجھ کو محفوظ فرماتا ہے اور کس طرح ان کی گالی کو مجھ سے دور رکھتا ہے. وہ کسی مذمم کو برا کہتے ہوں گے, میں تو محمد ہوں. اللہ 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 کیا کہوں. اللہ فرماتا ہے
محمد الرسول اللہ، ارے محمد اللہ کے رسول ہیں، ارے رسول وہی ہیں جو محمد ہیں،
رسول وہی ہیں جو محمد ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ،
رسول تو وہ ہے
جو اللہ اور بندے کے درمیان سفیر ہو، جب تک اسے اللہ کی ذات سے مناسبت نہ ہو اور جب تک بندوں کی ذات سے مناسبت نہ ہو وہ رسالت کا کام انجام نہیں دے سکتا، تو چونکہ وہ خدا کی ذات کو ذات و صفات کا مظہر ہے اس لیے انہیں ذات خداوندی سے مناسبت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عالم امکان میں ان کو لباس بصری عطا فرمایا، تو لہذا اس عالم میں انسانوں سے اور عالم امکان سے ان کو مناسبت عطا فرمایا، میرے پیارے میرا مظہر ہو کر مجھ سے لیتا تھا اور بشریت کے لباس میں دلوگر ہو کر ان کو دیتا تھا،
اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت مقدسہ حقیقت مقدسہ مظہر اللہ کی ذات و صفات کا نہ ہو اور خدا کی ذات سے مناسبت نہ ہو تو حضور اللہ سے لے نہیں سکتے، اور اگر انسانوں سے اور عالم امکان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی مناسبت نہ ہو تو پھر انسانوں کو دے نہیں سکتے،
مگر یاد رکھو اس عالم امکان کا جو کوئی وصف حضور کے اندر آیا ہے وہ عیب پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ اس لیے آیا ہے کہ خدا کا فیض لے کر تم کو پہنچائیں، اور یہ تو عین کمال ہے، یہ تو عین کمال ہے، لہذا میرے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم عالم امکان کے اوصاف سے متصف ہونے کے باوجود بھی کسی عیب سے متصف نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے ان کو محمد بنایا اور وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ اکبر، محمد الرسول اللہ، اللہ وہ ہے، اللہ وہ ہے جس نے رسول کو اپنا خدا عطا فرمایا، ہدایت کے ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ بھیجا، ان کے دین کو تمام ادیان پر غالب کرنے کے لیے بھیجا، اللہ اکبر، جب یہاں آ گئے تو آگے اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اور وہ لوگ جو ان کی معیت میں ہیں اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل اور بڑے رحیم ہیں، تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ مبارک وسلم، آپ ان کو اس حال میں دیکھتے ہیں، اس حال میں رکعاً سجداً، وہ رکو کر رہے ہیں، وہ سجدے کر رہے ہیں، ان کی یہ عبادت، یہ رکو، یہ سجدے کیوں ہیں؟ جی رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا، ارے وہ ریاکاری کے سجدے نہیں کر رہے، وہ دکھانے کے لیے نمازیں نہیں پڑھ رہے، بلکہ وہ اپنے رب کی رضا تلاش کرنے کے لیے اور رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں۔ دیکھو اس آیت کریمہ میں ایک تو الذین کے ساتھ ماہو ہیں، دوسرے ہیں اشداؤ، اور تیسرے ہیں رحماؤ، اور چوتھے ہیں رکعاً سجداً، یہ چار وصف بیان ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ آپ بتائیں، کار سے مجھے بیان ہوئی، ماہو کے ساتھ اشداء الکفار، روحما بینہم، رکعاً سجداً، یہ چار وصف اللہ نے بیان فرمائے۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ماہو میں تو حضور کے سب صحابہ شریک ہیں، جی صدیق اکبر بھی شامل، فاروق اعظم بھی شامل، عثمان غنی بھی شامل، حیدر کرار بھی شامل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب صحابہ اور حضور کے اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، والذین معہ میں تو سب شامل ہیں، مگر خوب یاد رکھو معیت کے مراتب ہیں، معیت کے درجات ہیں، اور معیت کا سب سے اونچا درجہ اور معیت کا اعلیٰ مرتبہ صدیق اکبر کے لیے ثابت ہے، لہذا والذین معہ کا جو سب سے اعلیٰ مصداق ہے وہ صدیق اکبر ہیں، اگرچہ ہر کافر کے لیے شدت ہر مومن کے دل میں ہے، مگر اس شدت کا سب سے بڑا کمال فاروق اعظم کو عطا ہوا، اگرچہ ہر مومن کے دل میں دوسرے مومن کے لیے رحمت ہوتی ہے، مگر اس رحمت کا اعلیٰ ترین کمال حضرت عثمان غنی کو عطا ہوا،
اگرچہ ہر مومن اللہ کے لیے نمازیں پڑھتا ہے اور رکوع کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، مگر اس عبادت اور اس معرفت کا اعلیٰ ترین مقام حضرت علی مرتضیٰ کو عطا ہوا. نتیجہ کیا نکلا کہ والذین معہو میں وہ معیت جو سب سے اعلیٰ درجے کی ہے اس میں صدیق اکبر اس کا مصداق قرار پائے، اور اشداء علی الکفار میں اعلیٰ درجے کی شدت کا مصداق حضرت عمر فاروق قرار پائے، اور رحماء بینہم میں آپس میں جو رحمت اور محبت کا نغمہ ہے اس نے سب سے اعلیٰ درجے کا معیار عثمان غنی نے حاصل کیا، اور نمازیں اور روزہ اور حج اور زکات اور رکوع اور سجود اور عبادت اور معرفت اس نے اعلیٰ ترین مقام اس نے علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے حاصل کیا، اور یہ سب حضور کی معیت کا صدقہ ہے. معلوم ہوا کہ صدیق اکبر کا کمال حضور کی معیت کا صدقہ، فاروق اعظم کا کمال حضور کی معیت کا صدقہ، عثمان غنی کا کمال حضور کی معیت کا صدقہ، علی مرتضیٰ کا کمال حضور کی معیت کا صدقہ. یوں کہو کہ اسی آقا کے کمال صدیق اکبر میں چمک رہے ہیں، انہی آقا کے کمال فاروق اعظم میں چمک رہے ہیں، انہی آقا کے کمال عثمان غنی میں چمک رہے ہیں، اور انہی آقا کے کمال حیدر کرار میں چمک رہے ہیں، اور انہی کے کمالات کا دلوا الواد مطہرات میں اور اہل بیت اطہار میں اور آل پاک مصطفیٰ میں چمک رہا ہے. اے سیدہ فاطمۃ الزہرا آپ کی عظمتوں پر قربان جاؤں، اے حسنین کریمین آپ کی عظمتوں پر قربان جاؤں. آپ کی جو عظمتیں ہیں، آپ کے جو محامد ہیں، آپ کے جو فضائل ہیں، آپ کے جو مکارم ہیں، آپ کے جو محاسن ہیں، در حقیقت وہ سب میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ مبارک وسلم کے اس حسن محمدیت کے جلوے ہیں جس حسن محمدیت کا اعلان اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ فرما کر دنیا کے سامنے رکھا. اے اہل فام ذرا سی توجہ سے کام لو تو یہ سب حقیقتیں تمہارے سامنے بے نقاب ہو جائیں. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر نے وہ کمال لیا جس کی استعداد ابو بکر صدیق کو تھی، حضرت عمر نے وہ کمال لیا جس کی استعداد عمر فاروق میں تھی، حضرت عثمان نے وہ کمال لیا جس کی استعداد عمر عثمان غنی میں تھی، حضرت علی نے وہ کمال لیا جس کی استعداد علی مرتضیٰ میں تھی. اور کمال تو ہر ایک کے اندر کمال والے آقا کا کمال ہے. میں مثال نہیں دیتا، ایک قاعدہ کلیہ آپ کو بتاتا ہوں. قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ ایک اعلیٰ ہے ایک ادنا، ادنا کو اعلیٰ کی معیت نصیب ہوئی. ذرا سنیے، ایک ہے اعلیٰ ایک ہے ادنا، ادنا کو اعلیٰ کی ہمراہی نصیب ہوئی، اعلیٰ کے اندر اثر دینے کی صلاحیت ہے اور ادنا کے اندر وہ اثر قبول کرنے کی صلاحیت ہے. تو جب وہ ادنا اس اعلیٰ کی معیت پائے گا تو پھر وہ ادنا نہ رہے گا، اعلیٰ کا مظہر بن جائے گا. آپ سمجھے، وہ پھر ادنا نہ رہے گا، وہ پھر اعلیٰ کا مظہر بن جائے گا. میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کروں گا کہ آپ نے زمین میں نخود کا تخم ڈال دیا، گندم کا تخم ڈال دیا، آپ نے جو کا بیج بو دیا، آپ نے اس میں گلاب کا پودا لگا دیا، چمیلی کا پودا لگا دیا، آم کا درخت لگا دیا، انگور کی بیلیں اس میں آپ نے لگا دی. یہ بتائیے ہر پودے کی جڑ اللہ اکبر وہ متصل ہے مٹی کے ساتھ اور پانی کے ساتھ، اجزائے ارضیہ اور ہوائیہ کے ساتھ اور مائیہ کے ساتھ، وہ زمین کے اجزا ادنا ہیں، اور پودے کی جو جڑیں ہیں وہ اعلیٰ ہیں کیونکہ وہ جماد ہے، یہ نبات ہے، نبات جماد سے اعلیٰ ہوتی ہے. مٹی کے اجزا جب پودے کی جڑوں کی معیت انہیں حاصل ہوئی تو ادنا اعلیٰ کی معیت پا گیا. ادنا بھائی مٹی کے اجزا تھے ادنا، اور اس پودے کی جڑوں کے اجزا جو تھے وہ اعلیٰ، تو ادنا کو اعلیٰ کی معیت نصیب ہوئی، اور پھر اس پودے کی جڑوں نے اپنے نازک ریشوں کے ساتھ اس زمین کے اجزا کو کھینچا اور اپنے اندر جذب کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ زمین کے اجزا جب پودوں کی جڑوں کے ذریعے پودے کے اندر داخل ہوئے تو کیا ہوا، وہ پودے کی شکل اختیار کر گئے. اگر گلاب کا پودا ہے تو گلاب کے پھول کھلنے لگے، اگر چمیلی کا پودا ہے تو چمیلی کے پھول کھلنے لگے، اگر وہ آم کا پودا ہے تو آم کے پھل لگنے لگے، اگر سیب کا پودا ہے تو سیب کے پھل لگنے لگے. میں پوچھتا ہوں یہ سیب کیا ہے، اسی مٹی کے اجزا ہیں جو اس جڑ کی معیت کے ساتھ سیب کا پھل بن گئے. یہ آم کے پھل کیا ہیں، یہ
وہ مٹی کے اجزاء ہیں،
یہ تو ادنا تھے ادنا،
اور آم کا پودا اعلیٰ تھا، ادنا اعلیٰ کے ساتھ ملا
تو کیا ہوا، ادنا کے اندر اثر کو قبول کرنے کی صلاحیت تھی اور اعلیٰ کے اندر اثر ڈالنے کی صلاحیت تھی، ہے نتیجہ کیا نکلا کہ ادنا اعلیٰ کے ساتھ ملا، اعلیٰ نے اپنا اثر دیا، ادنا نے اس کو قبول کر لیا، اب وہ ادنا نہ رہا، اعلیٰ کا مظہر بن گیا، مگر جس میں جو صلاحیت تھی وہی کمال حاصل ہوا اس کو، ہے سیب کے پودے میں سیب کے پھل کیوں آئے، اور وہ سیب کا پھل تو اصل میں مٹی کے اجزاء ہیں، وہ مٹی کے اجزاء وہ سیب کی شکل کیوں اختیار کر گئے، کیوں، اس لیے کہ سیب کے پودے کی جو جڑیں ہیں ان میں جو صلاحیت تھی تو مٹی کے اجزاء انہی صلاحیتوں کا مظہر قرار پائے، آم کے پودے کے اندر جو صلاحیت تھی جب مٹی کے اجزاء آم کے پودے میں جذب ہوئے اور آم کے پودے نے اپنا اثر ان میں ڈالا اور مٹی نے اس اثر کو قبول کیا تو وہ مٹی کے اجزاء پھر آم کا پھل بن گئے، مگر آم کی شکل کی اختیار کی، کیونکہ آم کے پودے میں وہی صلاحیت تھی، جس صلاحیت کو قبول کر کے اس میں آم کے پھل لگے۔ میرے دوستو، میں یہی کہوں گا کہ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کی محمدیت، نورانیت اور روحانیت کی جڑیں اتنی مضبوط ہیں کہ جب صدیق اکبر کے اجزاء حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو صدیقیت کا پھل لگ گیا، جب فاروق اعظم کے ادنا اجزاء حضور کی میت میں پہنچے تو فاروقیت کے پھل لگ گئے، اور جب حضرت عثمان غنی کے اجزاء جب اس روحانیت محمدی کی جڑوں کے ساتھ متصل ہوئے تو ان میں عثمان غنی کے کمالات غنا کے پھول کھلنے لگے، اور جب علی مرتضیٰ کو حضور کی محمدیت کی نمائیت حاصل ہوئی تو میرے دوستو پھر تو کمال مرتضویت کا باغ لہلانے لگا۔ اللہ اکبر، یہ سب کمالات اور یہ سب حقائق حضور کی ذات مقدسہ سے متعلق ہیں۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا، اللہ اکبر۔ یہ کیا عالم قسم کی بات، کسی ڈاکٹر نے، کسی ڈاکٹر کا نام ہے اس میں لکھا ہے، ڈاکٹر اسرار احمد کوئی ہوگا میں تو نہیں جانتا، اس نے بیان کیا کہ قرآن میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نور ہے، تو یہ سمجھنے سمجھانے کے لیے ہے، سمجھنے سمجھانے کے لیے، ورنہ نور تو مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ غیر مخلوق، اللہ تعالیٰ نور سے پاک ہے جی۔ اور دوسرا مسئلہ کہ حضور کے لیے جو ہم عفائش سے ثبوت پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے فانوس، عفائش سے اسرار صاحب نے بیان کیا کہ اس نور سے مراد مومن کے قلب کو نور فرمایا گیا ہے، اور زیادہ مضبوط تفصیل یہی ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ جتنی باتیں اس میں لکھی ہیں بالکل بچکانہ ذہن کی باتیں ہیں، بچکانہ ذہن کی، نہ ان کا تعلق علم سے ہے، نہ ان کا تعلق رسوخ سے ہے، اور جس کے اندر راسخ علم ہوگا وہ کبھی اس قسم کی بچکانہ باتیں نہیں کہے گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہتا ہے کہ بھائی نور مخلوق ہے، اسے معلوم ہے نور کے معنی کیا ہے جی؟ نور کے معنی کیا ہے بھائی؟ نور کے معنی ہے النور ظاہر بذاتہ مظہر لغیرہ، ظاہر بذاتہ مظہر لغیرہ، نور تو ایسی حقیقت کا نام ہے کہ اپنی ذات میں خود بخود ظاہر ہو، کسی اور چیز کو اس کے ظاہر کرنے کی حاجت نہ ہو، ظاہر بذاتہ اپنی ذات میں خود ظاہر ہو اور دوسرے کو ظاہر کرنے والا ہو، دوسرے کو ظاہر کرنے والا ہو۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ ظاہر بذاتہ اور مظہر لغیرہ، یہ کمال سب سے پہلے اللہ کی ذات کا ہے۔ بتاؤ اللہ خود بخود ظاہر ہے یا نہیں ہے بھائی؟ ہو ظاہر قرآن میں اللہ کا نام ہے کہ نہیں ہے؟ ارے وہ اپنی ذات میں خود بخود ظاہر ہے یا نہیں ہے؟ اور اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے ہر چیز کو ظاہر کرنے والا اللہ ہے یا نہیں ہے بتاؤ جی؟ ہاں، یہ پرچے میں جو مضمون کسی کا بیان کیا ہے اس مضمون بیان کرنے والے نے خود ظاہر کیا ہے؟ ارے اللہ ازل سے ظاہر ہے، اور جو چیز ظاہر ہوئی اس کا مظہر اللہ ہے،
کہوں گا کہ نور کے حقیقی معنی تو اللہ پر فارغ آتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ وامن والہ نے جس نور کو پیدا کیا ہے وہ نور ممکن ہے, کیونکہ ممکنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. لیکن یہ معنی نور کے کہ خود ظاہر ہو دوسروں کو ظاہر کرنے والا ہو, یہ معنی تو اللہ ہی کی ذات پر صادق آتے ہیں. اور یہ میں مانتا ہوں کہ یہ روشنی, یہ بلب کی روشنی, یہ سورج کی روشنی, یا چراغ کی روشنی, یا عقل کی روشنی, حواس کی روشنی, یا زمین کی روشنی, یا آسمان کی روشنی, ان سب کا خالق بے شک اللہ ہے, اللہ ہے, اللہ ہے. مگر یاد رکھو نور کے معنی تو یہ بلب نہیں ہے, یہ روشنی نہیں ہے. ارے نور اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ بلب خود بخود ظاہر ہے اور دوسروں کو ظاہر کر رہا ہے. میری صورت آپ کے سامنے, آپ کی صورت میرے سامنے, یہ ظاہر کر رہا ہے اور اپنے ظاہر ہونے میں یہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ارے یہ تو مجازی نور ہے, اللہ نے اس کو اس قابل بنایا اور پیدا کیا تب یہ صورت اس میں پائی گئی. مگر جو ازل سے ظاہر ہو وہ اللہ ہے, اور جس نے ازلی ہو کر ممکنات کو ظاہر کیا ہو وہ اللہ ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہو نور السماوات والارض, اللہ ہو نور السماوات والارض. ارے اللہ تعالیٰ جل مجدہ وہ نور ہے کہ جو زمینوں کا منور ہے, آسمانوں کا منور ہے, زمینوں کی کائنات کو ظاہر کرنے والا ہے, آسمانوں کی کائنات کو ظاہر کرنے والا ہے. تو جب کسی شخص کو علم ہی نہ ہو تو پھر وہ جو کچھ کہتا رہے بچکانہ باتیں, میں کہاں تک سنوں اور کہاں تک ان کا جواب دوں. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ہم تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کی ذات مقدسہ کو بھی نور مانتے ہیں. مگر یاد رکھو اس طرح نور مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ازل سے ظاہر ہے اور غیروں کا مظہر ہے, خدا نے ظاہر ہو کر سب سے پہلے حقیقت محمدیہ کا اظہار فرمایا, اور پھر وہ حقیقت محمدیہ اللہ کے ظاہر کرنے سے ظاہر ہوئی اور حقائق کائنات کا ظہور حضور کے واسطے سے ہوا. لہذا حضور بھی ظاہر بناتے ہی مجھے. اچھا جی, یہ درمیان میں جملے معتبر جنہیں کسی نے پیش کر لیا اور میں نے اس کی حقیقت کو آپ کے سامنے واضح کر لیا. میں جو بات کہنا چاہتا تھا وہ بات یہ تھی کہ میں نے آپ کو ابتدا سے یہ کلام اسے اس سلسلے میں آپ کو میں نے سنایا اور یہ مسلسل کلام کر لیا توحید کے ساتھ, اور اس تمہید کے ساتھ جو میں نے کل بیان کی تھی اس تمہید کے ساتھ اصل مقصد کو میں نے شامل کر دیا. اب آخر میں چل کر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو حضور کی میت ہے وہ صدیق بھی ہیں, وہ شہید بھی ہیں, وہ صالحین بھی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو معہو کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں, میت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں, اللہ اکبر, میرے دوستو ان کو بھی شہادت نصیب ہوئی. کیوں؟ سانپ کے کاٹنے کے جو زہر کے زہر سے ان کی وفات واقع ہوئی وہ ان کے حق میں شہادت کا حکم رکھتی ہے. اور حضرت عمر فاروق تو آپ کو معلوم ہے کہ مجوسی غلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا, اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو باغیوں نے شہید کیا. اور میرے دوستوں میں کیا کہوں آپ سے, حضرت عمر کی شہادت میں اے قلب مومن تو اپنے اندر ذرا سا غور کر کے دیکھ کہ حضرت عمر فاروق کو کسی ایسے شخص نے شہید نہیں کیا جو اسلام کا مدعی ہو, وہ تو مجوسی تھا جس نے حضرت عمر کو شہید کیا. جی, اور آپ کو معلوم ہے کہ کافر جس مومن کو قتل کرے وہ اس کی شہادت کتنی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے, کتنی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے. اور حضرت عثمان غنی سبحان اللہ, جی حضرت عثمان غنی کا تو حال یہ ہے کہ اپنی جان کے لیے کسی مسلمان کے خون کا قطرہ تک بہنا گوارا نہیں فرمایا, اپنی جان دے دی. عبداللہ بن سلام آئے کب, جب باغیوں نے آپ کو حصار میں لیا ہوا تھا, جی باغیوں نے حصار میں لیا ہوا تھا اور پانی بند کر دیا, دانہ میں ہر چیز بند کر دی, اور آپ پیاسے تھے, بھوکے تھے, بالکل محبوس تھے, محبوس. حضرت عبداللہ بن سلام آئے, عثمان غنی نے فرمایا کہ پیارے بھائی عبداللہ بن سلام یہ کھڑکی آپ دیکھ رہے ہیں, یہ دروازہ؟ فرمایا ہاں میں دیکھ رہا ہوں. فرمایا اس دروازے سے اللہ کے رسول تشریف لائے, اور حضور نے فرمایا یا عثمان حبسو کا واتسو کا, میرے پیارے عثمان ان باغیوں نے تجھے مقید کر دیا,
اور تجھے پیاسا کر دیا، پانی کا قطرہ بھی بند کر دیا. فرمایا
ان شیتا نصرتا، ان شیتا نصرتا عثمان، اگر تو چاہے تو تیری نصرت اور مدد کی جائے ان باغیوں پر.
وہ ان شیتا افطرتا ایندنا، اور عثمان اگر تو چاہے تو ہمارے پاس آ کر روزہ افطار کر دینا. جی اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن سلام سے کہا کہ میرے پیارے بھائی آپ گواہ رہے ہیں کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں جا کر روزہ افطار کرنے کو اور حضور کے دربار میں حاضری کو میں نے اختیار کر لیا. اللہ اللہ اللہ. جس صبح کو شہید ہونے والے ہیں حضرت عثمان، اسی حبس اور بند کے اور قید کے دوران صبح کو جب شہید ہونے والے ہیں، رات کو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر آئے اور آ کر کہا عثمان شہادت تو تم نے خود ہی اختیار کی ہے نا، ورنہ سرکار نے تو فرما دیا تھا کہ ان شیطان و سلطا، چاہو تو تمہاری مدد بھی ہو سکتی ہے، چاہو تو روزہ افطار کر لینا، تم نے خود ہی کہا کہ میں روزہ افطار کرنا پسند کرتا ہوں. تو اے عثمان اب ہم تم کو بتانے آئے ہیں کہ صبح تمہاری شہادت ہونے والی ہے، لہذا صبح روزہ رکھ لینا. جب صبح ہوئی صبح تو اپنے گھر والوں کو حضرت عثمان غنی نے مخاطب کیا اور فرمایا گھر والوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے روزے کی نیت کر لی، روزے کی میں نے نیت کر لی. اور اس حضرت عثمان غنی کا جن میں روزے کی نیت کرنا، اس حدیث کو امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے کتاب الصیام میں اس لیے وارد کیا کہ یہ حنفیوں کی دلیل ہے کہ حنفی کہتے ہیں کہ روزے کی نیت جن میں بھی ہو سکتی ہے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن میں یہ روزے کی نفل روزے کی نیت کی تھی، نفل روزے کی نیت، جی ہاں، بس جیسے رمضان شریف کے روزے کی نیت جن میں ہو سکتی ہے، نفل روزے کی نیت بھی جن میں ہو سکتی ہے. تو اس دعوے کی دلیل اس حدیث کو قرار دیا. چنانچہ حضرت عثمان غنی روزے سے تھے. اس حضرت ابوبکر عمر نے یہ بتا دیا تھا، رات کو عثمان غنی کو بتا دیا تھا کہ پیارے عثمان روزہ رکھنا نا، ہم سب روزے دار ہوں گے، میں ابوبکر بھی روزہ رکھوں گا، یہ عمر بھی روزہ رکھیں گے، سرکار کا بھی روزہ ہوگا، عثمان تم بھی روزہ رکھے آنا، جنت میں ہم اکٹھا ہی روزہ افطار کریں گے. اللہ اکبر، کیا شان ہے حضرت عثمان غنی کی عزیزان گرامی. اور حضرت علی مرتضیٰ عبدالرحمن بن ملزم نے جس ظالمانہ طریق سے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو شہید کیا، دنیا کو معلوم ہے، مگر اے علی مرتضیٰ یہ میں ضرور عرض کروں گا کہ آپ کی شہادت کا جو مقام آپ کو ملا، لوگوں نے اس کی قدر و منزلت کو نہیں پہچانا. میں ایک بات کہہ کر یہ ختم کیے دیتا ہوں کہ علی مرتضیٰ کی شہادت وہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس شہادت میں یہ حقیقت مضمر ہے کہ جو مرتضویت کے مقام پر اس انداز کے ساتھ فائد ہو، اس انداز کے ساتھ کہ لوگ اس کے دشمن ہیں، ہماری دشمن تھے نا بھائی، خارجی حضرت علی کے دشمن تھے اور ان کو یہ بارہا کہہ چکے تھے کہ آپ اپنی خیر منائیں، حضرت علی مرتضیٰ نے کبھی پرواہ نہیں کی، کبھی کسی کو ساتھ نہیں رکھا، ہمیشہ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ سویرے اٹھ کر لوگوں کو نماز کے لیے جگاتے ہوئے جاتے تھے، وہی انداز تھا، وہی پیاری پیاری ادا تھی علی مرتضیٰ کی. اور صبح کو نماز کے وقت لوگوں کو جگاتے ہوئے تشریف لے جا رہے تھے کہ عبدالرحمن بن ملزم جو گھات میں تھا وہ بڑا پکا خارجی تھا، زبردست خارجی تھا، اس نے موقع پا کر حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم پر وار کیا اور آپ کے سر اقدس پر ایسا زبردست وار کیا کہ آپ بالکل شہادت سے آپ دامبر نہ ہو سکے، اور آپ نے شہادت پائی اور دنیا کو بتا دیا کہ لوگ نمازوں کی بھی پرواہ نہیں کریں گے، لوگ شاعر دین کی بھی پرواہ نہیں کریں گے، اور پھر دعویٰ کریں گے کہ ہم تو علی کے مہم ہیں اور اہل بیت کے مہم ہیں. لیکن یہ تصور ان کو ذہن میں لانا ہوگا کہ علی مرتضیٰ کی شہادت کی نوعیت کیا تھی، ارے وہ تو نمازوں کے لیے لوگوں کو اٹھاتے ہوئے جا رہے تھے، اللہ اللہ. اور آج نمازوں کے تصور سے ہم خالی و ذہن ہو کر اور پھر ان کا جب نام لیں تو ہمارے لیے شرم کا مقام ہے. بہرحال اے مومنوں، اے مسلمانوں، اے سنیوں، تمہارے دل میں سب کی عظمت ہے اور اللہ ہر ایک کی عظمت تمہارے دل میں رکھے، لہذا سب کی سیرت اور سب کی کردار کو، سب کے کردار کو تم نے اپنے آگے رکھنا ہے اور ہر ایک کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنا ہے. حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شہادت کے بعد پھر کیا ہوا؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسند خلافت پر جلوہ گر ہوئے، بھائی امام حسن خلیفہ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اور 6 مہینے آپ نے خلافت کا کام انجام دیا، اور 6 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد آپ دستبردار ہو گئے خلافت کے. حضرت حسین، حضرت حسن، حضرت امام حسن کون ہیں؟ سیدہ فاطمۃ الزہرا کے لال ہیں، علی مرتضیٰ کے لخت جگر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نوازے ہیں، نواسے ہیں. وہ حسن اور وہ حسین جن کے لیے زبان نبوت نے فرمایا کہ یہ دونوں میرے جنت کے پھول ہیں، لوگ سوما کرتے ہیں، حضور ان کو سونگا کرتے ہیں. وہ فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، ارے جنت کے نوجوانوں کے سردار یہ حسین ہیں، یہ حسن ہیں. اللہ اکبر، لوگ حسین کا تو نام لیتے ہیں، حسن کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. سنیوں، یہ اللہ نے تم کو توفیق دی ہے کہ تم سب کا نام لیتے ہو، حسن کا بھی نام لیتے ہو، اور حسن کا نام اس لیے نہیں لیتے کہ انہوں نے امیر معاویہ سے صلح کر لی تھی، لہذا ان کا نام لینا اس قابل نہیں رہا کہ نام لیا جائے. اللہ اکبر. میرے دوستو اور میرے پیارے دیدو، حسن بھی حضور کے نواسے ہیں، حسین بھی حضور کے نواسے ہیں، حسن بھی علی کے لال ہیں، حسین بھی علی کے لال ہیں، حسن بھی سیدہ فاطمہ زہرا کے لخت جگر ہیں، اور حسین بھی سیدہ فاطمہ زہرا کے لخت جگر ہیں. اس لیے ہمارے دل میں سب کا احترام ہے. اور پھر آپ کو زہر دیا گیا، اور زہر اتنا قاتل تھا اور اتنا سخت تھا کہ آپ جانور نہ ہو سکے، اور اس زہر سے آپ نے شہادت پائی. حضرت حسن بھی شہید ہوئے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے یزید کی بیعت سے انکار فرمایا. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی حضرت امام حسین تو کہتے تھے مجھے یزید کے پاس لے چلو تاکہ میں اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کر لوں. اللہ اکبر. میرے پیارے دوستو اور میرے محترم عزیزو، یہ سب تاریخ کی وہ روایات ہیں کہ جن پر کسی قسم کا اعتماد علمی دنیا میں نہیں کیا جا سکتا، بلکہ تاریخ میں یہ بھی موجود ہے کہ حضرت امام حسین کے ساتھیوں نے اعلان کیا کہ جب سے امام حسین میدان کربلا کے سفر کے لیے آمادہ ہوئے شہادت تک ہم امام حسین کے ساتھ تھے. ایک ٹائم، ایک وقت، ایک لمحہ جدائی کا نہیں آیا. جی، لیکن امام حسین نے کبھی بھی نہیں فرمایا کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں بیعت کر لوں گا اس کی. سمجھ گئے؟ لہذا اگر یہ بات ہوتی تو پھر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پھر امام حسین کا کہ تشریف لانے کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا، پھر کربلا کے سانحے کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا، تو کس قدر غلط بات ہے، کس قدر لغ بات ہے. اور یہ آپ کو میں بتانے چاہتا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کی قسم ملک کے لیے نہیں آئے، دولت کے لیے نہیں آئے، حکومت کے لیے نہیں آئے، اقتدار کے لیے نہیں آئے، وہ کسی دنیاوی لالچ اور حکومت کی تما میں نہیں آئے. ان کے تشریف لانے کا مقصد تو صرف یہ تھا کہ آخر میں امام حسین سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ اے حسین، اگر اب بھی آپ نہ آئے تو پھر قیامت کے دن ہمارا ہاتھ ہوگا اور حسین آپ کا دامن ہوگا، اور آپ کو قیامت کے دن خدا اور اس کے رسول کے سامنے جواب دہی کرنا ہوگی. یہ وہ بات تھی جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب کو لرزا دینے والی بات تھی. آپ نے فرمایا کہ میں خدا اور خدا کے رسول کے سامنے قیامت کی جواب دہی کے لیے طاقت نہیں رکھتا، لہذا میں جاتا ہوں اور مظلوموں کو ظالم سے نجات دینے کے لیے جو کچھ مجھ سے ہو سکتا ہے میں وہ کروں گا. چنانچہ آپ تشریف لے گئے، اور پھر جو آپ کے ساتھ ہوا، حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ جو معاملہ ہوا آپ کے علم میں ہے، اور اہل بیت اطہار کے ساتھ جو مظالم ہوئے وہ آپ کے علم میں ہیں. حضور نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس خاندان، حضور کی پاک آل، حضور کے طیب و طاہر فرزندان، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نبوت کے وہ معزز اور محترم مقدس افراد کہ جن کی عظمتوں کے سامنے سر جھک جاتے ہیں، اور وہ عفیفات جن کی عفت کے تصور کے سامنے میں کہتا ہوں کہ ہماری تمام ماؤں اور بہنوں کی عفتیں، جی ان پاک مائیوں کی عفت پر قربان کہ جو کربلا کے میدان میں، جی جنہوں نے جدید کے لشکر کے مظالم اور ان کی تکالیف کو برداشت فرمایا. کوئی رکا ہے تو مجھے دے دیجیے.
جی
اعلان کا ہے. اچھا اعلان ہے، جو ہی اب آخری بات میں عرض کروں گا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفے کے لوگوں کے مطالبے پر آپ چلے، اور آپ نے سب سے پہلے مسلم بن عقیل کو بھیجا اور جو حشر ان کا ہوا آپ کے ان میں ہے. مگر اے اہل بیت مصطفیٰ، اے آل پاک مصطفیٰ، اے خاندان نبوت، تیری عظمت پر قربان جاؤں، جب بھی کوئی مرحلہ آیا ہے حضور کے خاندان نے، حضور کے اہل بیت اطہار نے، حضور کے متعلقین کرام نے حق سے کبھی منہ نہیں موڑا، ہر تکلیف کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیا، اور حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ جو مظالم پیش آئے سب کو پتا ہے. ان کی تفصیلات بیان کرنے کے لیے میرے دل میں اور میرے جگر میں اتنی قوت بھی نہیں ہے اور نہ اتنا وقت ہے. بہرحال ان کی طرف اجمالی اشارہ میں نے کر دیا تاکہ میرا جو کلام ہے یہ تشنا نہ رہ جائے. اس کے بعد پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب موقع آیا تو آپ کے سامنے یہ حقیقت بے نقاب ہے، آفتاب سے زیادہ واضح ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد یہ تھا، اجتہاد یہ تھا کہ ایسے ظالم خلیفہ کے مقابلے کے لیے اور اس کے ظلم سے لوگوں کو نجات دلانے کے لیے میرا یہ سفر کرنا میرے لیے باعث خیر و برکت ہوگا. جی کہ جس سفر کے نتیجے میں مظلوموں کو ظالموں سے نجات حاصل ہو، یہ ایک الگ چیز ہے کہ نتیجہ کیا ہو، نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ ہے، لیکن بندہ جس نیکی کرنے کی طاقت اور قدرت اپنے اندر پاتا ہے اس نیکی کرنے سے ان مومن کو کبھی دریغ اور گریز نہیں کرنا چاہیے. تو تمام آنے والے مسائل اور آنے والے آلام اور عواقب اور نتائج سے بالکل بے نیاز ہو کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور آپ نے ان مسائب و آلام کو جھیلا. اور محرم کی وہ تاریخیں کہ جن تاریخوں میں اہل بیت پر مظالم ہوئے اور ان تمام نقوص کو آپ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں. حضرت علی اکبر کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا، ان کی شہادت کا ایک المناک واقعہ تھا. حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت کا ایک المناک واقعہ تھا جس کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن اے علی مرتضیٰ کے لالو، اے حسن کریم، اے حسین کریم کے، اے حسین کریم کے پاک لخت جگر، آپ کی عظمتوں پر قربان ہو جاؤں. سب نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو قربان کر دیا، فقط اس لیے کہ جو چیز ان کی نظر میں حق ہے اس کی حفاظت کے لیے خون کے آخری قطرے کو قربان کر دینا بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک آخری اللہ کی حقیقی عبادت تھا. چنانچہ آپ نے سب کو قربان کیا اور تکالیف کو جھیلا اور مصائب و آلام کو برداشت کیا اور بالآخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی. اور عاشورے کا دن تھا، محرم کی دسویں تاریخ تھی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور آپ نے ان اشرار کو جو آپ کو آپ کے مقابلے پر جی تنگ کرائے تھے ان کے مقابلے میں آپ نکلے اور آپ نے شجاعت اور بہادری کا وہ مظاہرہ فرمایا جو ایک شجاع مومن کی شان کے لائق ہے. اور آپ نے حق کے لیے آپ نے قربانی دی، یہاں تک کہ یزید چونکہ آپ کے نزدیک حق پر نہ تھا اور حقیقتاً حق پر نہ تھا، میں یزید کو حق پر نہیں مانتا، آپ نے فرمایا کہ اگر ہماری جانیں بھی قربان ہو جائیں تو پرواہ نہیں ہے، کیونکہ باطل کے ساتھ موافقت کر لینا یہ اہل بیت کی شان نہیں ہے. باطل کے ساتھ موافقت کر لینا اہل بیت کی شان نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرت امام حسین نے وہی کردار ادا کیا جو حضرت علی مرتضیٰ نے کیا تھا. حضرت علی مرتضیٰ نے، پوچھتا ہوں آپ سے، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم اپنے اجتہاد میں امیر معاویہ کو حق پر نہیں سمجھتے تھے. یہ ایک الگ چیز ہے کہ حضرت امیر معاویہ مجتہد تھے اور ان کی اجتہادی خطا تھی، لیکن خطا ضرور تھی، خطا ضرور تھی جی ہاں، اس لیے کہ حق حضرت علی کے ساتھ تھا. تو جس چیز کو حضرت علی نے حق پر نہیں سمجھا جی؟ آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضرت علی نے ان سے موافقت کی؟ بتائیے آپ، نہیں کی نا جی. آپ کہیں گے پھر امیر معاویہ کو تم باطل پر کہو اور ان کو برا بھلا کہو، تو یہ تو مومن کی شان نہیں ہے. اس لیے کہ وہاں جو مقابلہ تھا وہ اجتہاد کی بنیاد پر تھا. علی مرتضیٰ تو خود مدینۃ العلم کے باب ہیں اور حضرت امیر معاویہ وہ بھی فقیہ ہیں، مجتہد ہیں. بخاری میں حدیث ہے، حضرت عائشہ سے کس نے پوچھا کہ آپ تین متر پڑھتی ہیں اور معاویہ ایک متر پڑھتے ہیں، آپ ان کو کچھ نہیں کہتی؟ فرمایا دعوہ فإنہ فقیہ، ان کے حال پر چھوڑ دو، وہ تو فقیہ ہیں. وہ فقیہ مجتہد کو کہا جاتا ہے، اور مجتہد سے جب خطا بھی ہو
تب بھی وہ ایک اجر کا ضرور مستحق ہوتا ہے. تو امیر معاویہ کے حق میں میں کوئی برا کلمہ نہیں کہنا چاہتا, وہ صحابی رسول ہیں, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ حضرت علی کی تلوار کے سامنے سے تو کوئی بچ کر ہی نہیں گیا. یہ امیر معاویہ کی جان کیسے بچ گئی اور ان کا